پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، ایسا ہو کہ انگلیوں کا رخ جو نا قبلی کی طرف ہو. نمبر دو، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، اور اس میں انگلیوں کی جو نا یعنی انگلی اپنی ہی حالت پہ ہوگی. اس میں جو نا فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل بند ہو، اور رکوع کے وقت جو نا بالکل جو نا کھلی ہوئی ہو انگلیاں، اور باقی جتنی بھی حیاتیں ہیں نماز میں، خواہ جو نا وہ تکبیر کی یعنی کے لیے انسان ہاتھ اٹھائے یا جو نا قاعدہ میں بیٹھنا ہو، تو اس میں جو نا انگلی اپنی حالت پہ ہوگی، نہ کھلی ہوگی نہ بند ہوگی، بلکہ انسان کے ہاتھ جس طرح ہے تو اپنی حالت پہ ہوگی. نمبر تین، تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، اور الا اللہ پر جھکا دینا. طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو چنگلیا ہے اور اس کے برابر والا جو یعنی انگلی ہے، برابر والی انگلی، ان دونوں کو بالکل موڑے، اور جو درمیانی بڑی انگلی ہے اور جو انگوٹھا ہے اس سے حلقہ بنائے، اور پھر اس میں جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اٹھائے. بالکل آسمان کی طرف اٹھانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑا اس سے کم اٹھانا چاہیے. اور تو اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، لیکن پورا اس کو نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے نا جھکا یعنی تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے نا یہ آخر تک ایسا ہی رہے گا. پھر تو تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا. نمبر چار، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. نمبر پانچ، درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ، ماثورہ کے معنی ہے یعنی جو منقول ہے نبی علیہ السلام سے اور جو قرآن و حدیث میں ہے، ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہو پڑھنا. جو مناجات مقبول کی دعائیں ہیں یا اور جو نا ربنا ظلمنا، کوئی بھی دعائیں انسان پڑھ سکتا ہے. نمبر چھ، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، نمبر چھ دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا. سلام پھیرنے کا یہی طریقہ ہے کہ السلاموں کے ساتھ انسان جو نا داہنے طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے. دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا. نمبر سات، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا. نمبر آٹھ، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا. نمبر نو، مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں. منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، جو کرامن کاتبین اور ایسے جو حفاظت کے لیے فرشتے ہیں میں ان کے اوپر سلام کر رہا ہوں. نمبر گیارہ، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. نمبر بارہ، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، امام کے لیے ہے کہ جب وہ پہلی طرف سلام پھیرے تو بلند آواز سے ہو، لیکن جب دوسری طرف پھیرے تو تھوڑا سا جو ہے پست آواز ہو. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا. نمبر تیرہ، مذبوح کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جن کی ایک دو رکعت رہ گئی ہے تو اب وہ امام کے جو ہے جب تک امام فارغ ہو جائے اس کے بعد اس کو اٹھنا چاہیے. اگر پہلے سلام کے ساتھ کوئی اٹھ گیا، کوئی ان کے اوپر سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے اور نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا مقتدی اٹھ جائے، کیونکہ شاید ان کے ذمے کوئی سجدہ سہو ہو تو اگر وہ جو ہے نا سجدہ سہو کے لیے جائیں، اب یہ کھڑا ہو گیا تب اس کو دوبارہ ان کے لیے جو ہے نا پھر یعنی قاعدہ میں آنا پڑے گا یہ سب کچھ. تو اس وجہ سے بہتر افضل یہی ہے کہ امام کے دوسرے جو ہے نا سلام جب پھیرے اسے فارغ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا کھڑا ہو جائے. تو یہ تیرہ سنتیں ہو گئی. آداب المعاشرت سے بڑوں کے لیے آداب. نمبر چھ، تواصو باب تفاعل سے ہے. تواصو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی وصیت کرے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تواصو باب تفاعل سے ہے جس کی خاصیت مشارکت ہے, جس کی خاصیت مشارکت ہے کہ دو آدمی جب آپس میں یعنی وصیت ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے حق بات کی تو فرمائے اس میں مشارکت ہے. اب معنی یہ ہو گئے کہ ہر شخص دوسرے کو شرعی بات کہے, کہ ہر شخص دوسرے کو شرعی بات کہے, چھوٹا بڑے کو بڑا چھوٹے کو, بڑا چھوٹا بڑے کو بڑا چھوٹے کو. اس میں بڑے لوگوں کے کان کھولے گئے ہیں کہ تم چھوٹوں کو نیک بات کی ہدایت و نصیحت کرتے اور کہتے رہو, اور چھوٹوں کو بھی حق ہے بڑوں کو اچھی اور سچی بات کے کہنے کا. اب بڑوں کو چھوٹوں کے کہنے کا برا ماننے کی گنجائش نہیں بلکہ حق کو قبول کرنا چاہیے, بشرط یہ کہ چھوٹے الفاظ و انداز میں ادب کا لحاظ رکھے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادب کے ساتھ ہو اور یہ فہیم ہی آدمی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان. حضرت والا نے اس آواز میں فرمایا, صبح ہم نے آج پڑھا تھا, فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں, ان کے ہاتھ پر ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. تو بعض لوگ بے وقوف ہوتے ہیں, کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو 125 لاکھ لوگ کم و بیش مسلمان ہوئے اور ایک امتی کے ہاتھ پہ 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. تو بزرگوں نے جواب دیا, فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ اپنے کفر میں پختہ تھے, وہ مسلمان ہوئے تھے, اور ان کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوئے وہ قریب قریب جن کا معاملہ ہوتا ہے, جن کا معاملہ زیادہ سخت نہیں ہوتا, ایسے لوگ تھے. تو اس طرح مقابلہ کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس طرح مناسب نہیں ہے. غسیل الملائکہ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے جو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ والا قصہ شروع کیا تھا کہ ہر وقت ایک جیسی حالت نہیں رہتی, لہذا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس میں بھی مصلحت ہے. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تو منافق ہو گیا. اتنا بڑا صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا آگے آ رہا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیسے منافق ہو گئے؟ کہا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں, مجلس میں ہوتا ہوں, تمہاری کیفیت ہی الگ ہوتی ہے, کسی بات کا ہوش نہیں رہتا, لیکن جب گھر بار میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح تو میں بھی منافق ہوں. اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو فرمایا یہ تم میری بھی یہی حالت ہے. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی کیفیت کو ذکر کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اگر وہی گھروں میں ہوتی تو ملائکہ تم سے مصافحہ کرتے. اسی سے فرمایا ثابت ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنی کیفیت اور حالت بتانی چاہیے. اسی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے, تو یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. تو انہوں نے یہاں تک کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ہماری موت آ جائے, تو حضور نے فرمایا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ عین ایمان ہے. اب ایک اور حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے آ جاؤں. اب ایک اور حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. یہ حنزلہ بن ابی عامر ہیں. قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کو دیکھا. شہید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا, انہیں خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے, کیونکہ قیامت کے دن ان کے زخموں سے تازہ تازہ خون بہے گا. اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے تمہارا خون کیوں بہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ کے راستے میں بہ رہا ہے, اس لیے شہیدوں کو غسل دینا جائز ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شہید ہے جس کی لاش اڑی جا رہی ہے اور فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. یہ اعزاز صحابی رسول یعنی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے معلوم کرایا کہ تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل ہے جو اس نے کیا ہو. انہوں نے عرض کیا جب جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی تو یہ صحبت سے فارغ ہوئے تھے لیکن ابھی نہائے نہیں تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیزی سے تلوار لے کر دوڑ پڑے, کیونکہ اس وقت انتظار کا موقع نہیں تھا, لہذا اسی حالت جنابت میں جہاد کیا اور شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رأیت الملائکت تغسل حنزلۃ بین السماء والارض بماء المزن فی صحاف الفضۃ. قال ابو اسید السعدی فذهبنا فنظرنا الیہ فاذا رأسه تقطر ماء الخصائل الکبرى للسیوطی. میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنزلہ کو ابر کے پانی سے, ابر یعنی بادل, حنزلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں. لڑائی کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا تھا, کیونکہ شہادت پر غسل تو واجب نہیں تھا مگر جنابت کا تو غسل واجب تھا جو فرشتوں نے اعزازاً ان کو دیا. ان کا لقب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل الملائکہ رکھا, یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے. اذلۃ علی المؤمنین الى آخری کی تفسیر. تو آیت اذلۃ علی المؤمنین اعزت علی الکافرین کی تفسیر ہے. عاطفین علیہ متذللین لہم وقیل للتنبیہ علی انہم مع علو طبقتہم وفضلہم علی المؤمنین. روح المعانی. یہ اپنے ایمان والے بھائیوں پر مہربان ہیں, اپنے کو مٹا کر ان سے ملتے ہیں اور ان کے لیے اپنے کو بچھائے رہتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں علا آتا ہے بلندی کے لیے, علو شان کے لیے. یہاں اپنے کو مٹانے کے لیے علا کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا تاکہ اس بات کی دلالت ہو جائے ما علو فی طبقتہم وفضلہم. یہ لوگ باوجود اس کے کہ بہت بلند طبقے کے لوگ ہیں اور بہت ہی شرف اور فضیلت والے لوگ ہیں, لیکن جب اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں تو اپنی فضیلت وہ بلندی کو نہیں دیکھتے, اپنے مسلمان بھائی سے مٹ کر ملتے ہیں. دیکھیے خلفائے راشدین کتنا اونچا طبقہ ہے, لیکن معمولی غلاموں سے بھی ملتے تھے تو یہ حضرات اپنے کو مٹاتے تھے. ما علوی طبقتہم مفضلہم, یعنی اپنے شرف و فضل کے باوجود اپنے کو مٹا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی مجسم تفسیر تھے۔ ایک بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، اے بلال تم کالے ہو، انت اسود، بس اس کے بعد رونا شروع کر دیا کہ ہائے اللہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا، یہ گورا کالا کہاں سے آ گیا۔ توبہ کی اور کہا کہ اے بلال میں نے جو تم کو کالا کہہ دیا مجھے اس بات کی ندامت ہے، لہذا عمر لیٹتا ہے تم اپنے پیروں سے اس کو روندو، اپنے پیروں سے عمر کے جسم پر چلو تاکہ میری یہ خطا اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے اذلتن علی المؤمنین، یعنی ما علو فی طبقتہم و فضلہم۔ باوجود اس کے کہ یہ حضرات نہایت اعلیٰ طبقے کے تھے لیکن مسلمانوں سے اپنے کو مٹا کے ملتے تھے، اس لیے عرب میں میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں اپنے کو مٹا دیتا تھا، بچ جاتا تھا، جیسا کہ غالب نے کہا تھا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلاح کر دی، فرمایا بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ماشاءاللہ، بوریا ہوتا تو بوریا بچھاتے، اپنے بوریے کے بجائے اپنے کو بچھا دیا۔ اس شعر کو نوٹ کر لینا، اس آیت کی شرح اللہ والوں کے کلام سے ہو رہی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے کم دیکھے۔ فرمایا ایسا مہمان نواز تھے کہ جب مہمان چلے جاتے تھے تو ان کی جو چائے کی پیالیاں تھی ان کو دیکھ کر روتے تھے کہ میرے مہمان نے تھوڑی دیر پہلے اس میں چائے پی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق ہیں۔ تو غالب کا شعر ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گرم میں بوریا نہ ہوا، اور حضرت نے جو شعر بدلا، بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گرم میں بوریا نہ ہوا۔ تو اذلتن ایک اشکال اور اس کا جواب۔ تو اذلتن علی المؤمنین پر یہ بہت بڑا اشکال تھا کہ اعلیٰ آتا ہے بلندی کے لیے، اور جتنے عرب کے محاورات تھے سب محاورات میں ذلت کے لیے لہو استعمال ہوتا تھا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لہم استعمال فرمایا، عاطفین علیم متذللین لہم۔ جب کوئی کسی کے سامنے مٹ کر ملتا تھا تو کہتے تھے تذلل لہ زیدن تذلل لخالد، یعنی زید نے اپنے کو مٹا دیا، لیکن اللہ تعالی نے علا استعمال کیا، یعنی اذلتن علی المؤمنین۔ تو فرمایا ایسا کیوں؟ یہ تو اللہ تو بلندی کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت والا فرما رہے ہیں اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ استعمال کیا، اس پر یہ اشکال قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محاورہ عرب سے صرف نظر کیوں فرمایا۔ اس کا جواب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ علماء نحف کے قوانین کے پابند نہیں ہیں، علماء نحف مخلوق ہیں، خالق کہیں اپنے مخلوق کی گرامر کا پابند ہوتا ہے؟ اب رہ گیا آخر اس نحوی قانون سے صرف نظر کی مصلحت کیا ہے؟ اس کا یہ جواب دیا کہ صحابہ بہت اونچے لوگ تھے اور اعلیٰ آتا ہے بلندی کے لیے، یعنی صحابہ اپنی بلندی شان کے باوجود مسلمانوں سے اپنے کو مٹا کر ملتے تھے، اور جو جتنی بلند شان کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی تواضع قیمتی ہوتی ہے، ورنہ جو فقیر ہے جھونپڑی میں رہتا ہے وہ اگر اپنے کو مٹاتا ہے تو کیا مٹاتا ہے؟ مٹانا اس کا ہے جو گورنر ہے، بادشاہ ہے، مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، وہ اپنے کو مٹا کر عام مسلمانوں سے ملے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ نواب قیصر صاحب دامت برکاتہم، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، بہت اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ العرب والعجم رحمت اللہ علیہ کے شیخ کی برکت سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی حضرت والا کے پاس ہی زیارت کروا دی۔ نواب قیصر صاحب، حاجی افضل صاحب، ان لوگوں سے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کرنے والے تھے، حضرت مولانا شاہ برہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہر سال حج کے موقع پر جاتے ہوئے اور پھر آتے ہوئے تشریف لاتے تھے، تو ملاقات ہوتی تھی۔ اور بہت چھوٹے تھے، ابھی بھی یاد آتا ہے کہ حضرت نے ایک روپیہ اس زمانے کا نوٹ حضرت والا کے پاس ہوتا تھا وہ دیا تھا۔ حضرت والا والد صاحب نے بتائی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ اس زمانے میں اتنی فتوحات نہیں تھی حضرت والا کے پاس، جو اللہ تعالیٰ بزرگ آخر میں دیتے ہیں، لوگ اس آخر کے زمانے پر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت والا نے حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ شیخ آئے ہوئے ہیں، تو آپ گاڑی بھجوا دینا. اب وہ گاڑی حضرت والا کے لیے تھی یا حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے لیے تھی مجھے یاد نہیں ہے. تو گاڑی تھی حضرت والا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے, سب سوئے ہوئے, تو باہر آئے دیکھا گاڑی جو ہمارے حضرت والے صاحب نے ڈرائیور کے ساتھ بھیجی تھی. حضرت والا کو تو پتا نہیں تھا, حضرت والا بیٹھ گئے. حضرت والا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ڈرائیور نے کہا حضرت وہ کہاں چلنا ہے؟ کہا گھر جانا ہے. اب گھر سے مراد یہ نواب قیصر صاحب کا گھر تھا جو تارساز پہ ہے, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا نواب قیصر صاحب کے گھر پہ. تو وہ ڈرائیور ہمارا جو گلشن کا گھر تھا وہاں لے آیا اس ڈرائیور کو حضرت والا کو. تو ماشاء اللہ وہ اس گلی پہ حضرت والا کے قدم مبارک پڑے. تو حضرت والا نے دیکھا شاہ ولی اللہ صاحب, یہ کہاں لائے ہو؟ کہا حضرت گھر پر. کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا فیروز مہمان صاحب کا گھر ہے. اور فرمایا فیروز مہمان کون ہے؟ تو واپس چلو. تو پھر واپس جو ہے وہ حضرت ان کو وہاں لے آئے. تو بعد میں تو خیر حضرت والا ہی حضرت والے صاحب ہی بات کرتے تھے, حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کے نواسوں سے, ان کے داماد وغیرہ سے. اور حضرت والے صاحب بتاتے ہی رہتے ہیں کتنا حضرت والا کا بھروسہ تھا, اپنے فیکس خط وغیرہ سب حضرت والے صاحب کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں. تو نواب قیصر صاحب دامت برکاتہم صاحب نسبت بزرگ ہیں اور خاندانی نواب ہیں, لیکن بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں اتنے متواضع ہیں کہ ہمارے یہاں سے کشمیری ڈرائیور ان کے یہاں گئے. تو غالب میں یہ کشمیری ڈرائیور ہمارے مولانا ابراہیم کشمیری صاحب کے ماموں لگتے ہیں, شاید یہ وہی کشمیری ڈرائیور تھے. مجھے یاد, مجھے ذہن میں جو آ رہا ہے حضرت والا کے پاس ڈرائیور تھے ان کے ماموں, نام یاد ہے کسی کو؟ سرفراز بھائی. جی جی بھائی ہیں ان کے, بھائی ہیں. اچھا اچھا بڑے بھائی ہیں. تو یہ غالباً وہی ہوں گے, اتنا بڑا نواب اور ایک ڈرائیور کے جوتے سیدھے کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں سے کشمیری ڈرائیور ان کے یہاں گئے تو نواب قیصر صاحب ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے تھے. تکبر اور خدا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی اللہ والا متکبر نہیں ہوا, جب تکبر آیا تو سمجھ لو خدا سے محروم ہو گیا. ایک دفعہ نواب قیصر حضرت والی صاحب نے بتایا, نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے پاس آئے ہوئے تھے, تو زبان کے نیچے جو دوائی رکھتے ہیں جن کو دل کا عارضہ ہوتا ہے, تو حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا یہ ابھی چوتھی دفعہ دوائی رکھ رہا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے آپریشن سے منع کر دیا ہے کہ آپ اتنی بڑی عمر کے ہیں تو اب آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا. تو فرمایا, لیکن حضرت والا سے فرمایا کہ آپ میں سے مجھے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے, اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ بعض مرتبہ ٹیکسی میں تک آتے تھے, جو گاڑی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹیکسی میں آتے تھے. اور حضرت صوفی اقبال, صوفی یہاں کون مدفون ہے؟ نہیں نہیں وہ غلام سرور صاحب, حاجی افضل صاحب. حاجی افضل صاحب کو تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, کیونکہ اب سب باتیں ہلکی ہلکی یاد آتی رہتی ہیں, کیونکہ ہم عمر کم عمر تھی. تو وہ جو ویل چیئر ٹائپ کی جو بیساکھیاں ہوتی ہیں وہ لے کر آتے تھے اور حضرت والا کے قدموں میں بیٹھتے تھے. حضرت والا فرماتے تھے آپ حضرت آپ اوپر بیٹھیے, حاجی کہتے فرمایا نہیں مجھے آپ میں سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ حضرت حاجی افضل صاحب حضرت تھانوی کے پاس جو خطوط آتے تھے ان کے جوابات بھی لکھتے تھے. اتنی بڑی شخصیت, لیکن ہیرے کو تو جوہری پہچانتا ہے نا, ہم جیسا کہہ کر پتھر ہے چھوڑو اس کا کیا کرنا ہے. اڑ گئی سونے کی, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا تھا, اڑ گئی سونے کی چڑیا بہ گیا پر ہاتھ میں. فرمایا اللہ والوں کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے کہ کاش ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے. بعد میں ابھی بھی نہیں, بعد میں چل کر لوگ یاد کریں گے کہ کیسا حضرت میرسا فرماتے ہیں, کیسا اللہ تعالیٰ کا مستانہ آیا تھا دنیا میں. اس وقت حضرت والا کی تعلیمات کی مزید قدر بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آج اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمائے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے, جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. پورا کھول دیں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے اے عبد الغنی ہم نے تمہیں اشرف علی جیسا پیر دیا تھا, تم نے اس کی کیا قدر کی؟ فرمایا میں رونے لگوں گا کہ اللہ مجھ سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر نہیں ہو سکی. ذرا غور کریں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قدر کی تھی, جنہوں نے اپنے شیخ سے مال اٹھایا تھا, ان لوگوں کا یہ حال ہے تو اللہ حفاظت فرمائے ہمارا کیا حال ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جن کے مرشد ان پر فدا تھے, جیسے ہم نے کل کی کتاب میں پڑھا. وہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں قدر نہیں کر سکا, تو میرے دوستوں اور ساتھی ہم کیا قدر کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی, کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فرما لیا کہ مولوی عبد الغنی تمباکو سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے. حالانکہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب خود کھا رہے تھے, لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ آپ مت کھائیے، صرف اتنا فرمایا کہ تمباکو سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت شاہ ابن غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم لوگ تو کھاتے ہو، میں بھکوستا ہوں، یعنی ہاتھ میں لے کر پورا یوں کھا لینا. فرمایا لوگ تو چٹکی بھر کے کھاتے ہیں، میں بھکوستا ہوں. حضرت والا نے فرمایا مٹھی بھر کے کھانے کو حضرت کی زبان میں بھکوسنا کہا جاتا تھا. فرمایا لیکن شیخ نے اشارہ دے دیا، حضرت والا نے فرمایا چھوڑ دیا. فرمایا آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بزرگوں سے محبت کی ہے. جب تکبر آیا سمجھ لو خدا سے محروم ہو گیا. جس کے دل میں اللہ کی محبت کا جھنڈا لہرا جائے اس میں بڑائی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے گا. جب سورج نکلے تو ستاروں کا وجود رہ سکتا ہے. حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں جب عزت کا وہ سلطان اپنا جھنڈا اللہ والوں کے دلوں میں لہراتا ہے تو پوری کائنات جیب عدم میں فنا ہو جاتی ہے، تمام کائنات بے قدر ہو جاتی ہے. آفتاب کے ہوتے ہوئے ایک ذرہ کا وجود نہیں ہو سکتا، اگر سات دریا بہ رہے ہوں تو ایک قطرے کی کیا حقیقت ہے. اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا جواب یہ دیا کہ عزت علی الکافرین میں بھی اعلیٰ آ رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ومعنی قونہم عزت علی الکافرین انہم اشداء متغلبون علیہم من عزہ اذا غلبہ. عرب کے لوگ بولتے تھے من عزہ، یہ مولانا یہ اوپر شاید من لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں من تو نہیں من آئے گا. اچھا 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 کیوں آگے اصل والا نے من ہی لکھا ہے، دیکھ لیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ کا تھوڑا کام ہے، شور ہو رہا ہے. عرب کے لوگ بولتے تھے من اعزہ من اعزہ اے غلبہ، تو عزت علی الکافرین کے معنی ہے انہم اشداء متغلبون علی الکافرین، یعنی کافروں پر نہایت سخت تھے، غالب رہتے تھے. علامہ علوسی فرماتے ہیں اس آیت سے اس بات کی مزید تاکید ہو گئی کہ یہ صحابہ مسلمانوں کے آگے اپنے کو جو ذلیل اور کمزور اور حقیر سمجھ رہے ہیں تو یہ ذلت ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، ذاتی طور پر تو یہ بڑے سخت ہیں لیکن اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتے ہیں. باب تفاعل جو ہوتا ہے اس میں تکلف ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں مریضہ زیدن، زید مریض ہو گیا، لیکن جب باب تفاعل سے کہیں گے تمر رضا زیدن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید مریض نہیں تھا بتکلف مریض بن گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خدا نہ خواستہ کوئی ذلیل حقیر نہیں تھے، بلکہ یہ بڑی عزت والے بڑی طاقت والے تھے. جبھی تو اشداء علی الکفاری اور عزت علی الکافرین تھے، کافروں و سخت تھے، متغلب تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں سے اپنے کو مٹا کر ملتے تھے. تو اس بات سے اس آیت کی اور تائید ہو گئی کہ اس نے صحابہ کی صفت ذاتی یعنی ان کی عزت کو اور مضبوط کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان استقلال پر نحف کے قانون سے دلیل. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عطف کا واو ترک کیا، یعنی عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین کے بیچ میں واو نہیں لائے، تو عطف کو کیوں چھوڑا، واو کو اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا. وترک العطف بینہما للدلالت علی استقلالہم بالاتصاف بکل منہما. روح المانی علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ عطف کا واو اس لیے ترک کیا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان دونوں صفتوں کا استقلال ثابت ہو جائے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تواضع سے ملنا اور دشمنان خدا کے مقابلے میں شدت کی صفت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مستقل صفت ہے. معلوم ہو جائے کہ صحابہ ان دونوں صفتوں میں ایک مستقل شان رکھتے ہیں، عطف لانے کے بعد اس شان میں استقلال نہ رہتا. اب دعا کرو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب لوگ دعا کرو، ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے خدا آپ ہم کو اتنا مٹائیے، اتنی فنائیت عطا فرمائیے جس سے آپ خوش ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کہ آپ کتنا مٹنا پسند کرتے ہیں، بس فنائیت کا وہ مقام نصیب فرمائیے کہ آپ خوش ہو جائیں اور ہماری زندگی کو آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے، ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ فرمائیے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں وہ توفیقہ دیجئے جس سے ہم آپ کے محبوب ہو جائیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھیں جب تک آپ کو راضی نہ کر لیں۔ اللہم لک العتبہ حتی ترضى، اے اللہ آپ کو ناراضگی کا حق حاصل ہے یہاں تک کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، اور اتنا منانا ہم پر فرض ہے کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی کتاب باقی ہے۔ ملفوظات زیر نظر۔ ملفوظات حضرت والا دامت برکاتہم نے بروز جمعہ 9 دسمبر 1998 کو بعد نماز جمعہ خانقاہ گلشن میں ارشاد فرمائے، جامعہ۔ خواب سے شرعی احکام نہیں بدلتے۔ ارشاد فرمایا، بعض وقت میں قبر سے بھی آواز سنی جاتی ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں وہاں خبیث مشرک جنات رہتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو یہ تو بالکل سچ ہے، آپ کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، مر رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور حدیث میں ہے جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، اور نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے، تو کیا میں صحابی نہیں ہو گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو جواب دیا، جی ہاں صحابی تو ہوئے مگر خوابی صحابی ہوئے۔ خواب میں زیارت سے حقیقی صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی کو خواب میں صورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دی مگر آواز یہ سنائی دی کہ آج سے مغرب کی 4 رکعتیں، تو کیا خواب سے مسئلہ بدل جائے گا؟ نہیں، معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں تو معلوم ہوا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں تو نہیں آ سکتا، لیکن آواز میں ملاوٹ کر سکتا ہے، اس لیے خواب میں شریعت کے خلاف آواز سنائی دے تو اس سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں، ایک دفعہ قرآن پاک کی سورت نجم کا نزول ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، تو اچانک شیطان لوگوں کے بیچ میں سے اپنی طرف سے عربی بنا کر گزر گیا، اور اس کی عربی کیا تھی؟ بس کچھ ہم نے تمہارا تسلیم کیا، کچھ تم ہمارا تسلیم کر لو، کچھ لو اور کچھ دو، اب کفر و اسلام کی صلح ہو گئی، اب نہ تم ہمارے بتوں کو کچھ کہو اور نہ ہم تمہارے اللہ کو کچھ کہیں گے۔ اس قسم کا کوئی مضمون شیطان نے بنا دیا۔ تفسیر قرطبی، فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آج شیطان نے اس قسم کی بات کہی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، ابلیس کی بات ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا قرآن نازل ہوا، جو دین نازل ہوا، اس کے علاوہ نئی نئی بات پیدا کرنا کیسے دین ہو جائے گا؟ لہذا اگر قبروں سے کوئی آواز آئے ہم سے یعنی مردے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہوگی، تو سمجھ لو وہاں کافر مشرک جنات بیٹھے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا ہم نے قبروں سے آواز سنی ہے، میں نے کہا ہے جو شریعت ہے بس اسی پر عمل کرو، اللہ کے نبی کی سنت کا راستہ مت چھوڑو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جس سے تو مانگتا ہے اولیاء سے، اور گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، لیکن فرمائے بعض مرتبہ انسان اپنے خیالات کو خواب سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فرمائے اس طرح بہت غلط بات ہوتی ہے، جس طرح یہ معاملہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اسی طرح ایک اور حدیث شریف بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص مجھے ہر دو دن بعد خواب بتا رہا ہے کہ حضرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے آپ کو سلام دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے دے دو۔ وہی خواب میں تو ٹھیک ہے، آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے اور یہی الفاظ سنے ہیں، لیکن کل کو کوئی کہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو سلام دیا اور کہہ رہے ہیں 2,00,000 روپے دو، کیا ہم دے دیں گے؟ فرمایا تو آپ نے حضور کو ہی دیکھا ہے، لیکن اس طرح شریعت میں بات نہیں کی جاتی، مسائل ثابت نہیں کیے جاتے، اب وہ دینے ہی پڑیں گے۔ تو پھر اور بھی مجھے ابھی یاد نہیں ہے، پر اس نے کہا ابھی تک تمہیں دیے نہیں فیروز میمن نے۔ تو اس طرح مسائل نہیں کیے جاتے، بلکہ جس نے دیکھا ہے حضور کو ہی دیکھا ہے، لیکن محض اپنے خیالات کو خواب بنا کر پیش کرنا، فرمایا اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے تاکہ ہمارا شیخ خوش ہو جائے گا، تو فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایسا آدمی کا چاہے کتنا بھی آگے نام آ جائے، لیکن بڑے بڑے ایسے خواب سنانے والے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے ایسے ایسے خواب سنانا جس کو دیکھا نہ ہو، حقیقت نہ ہو، وہ بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بالکل خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، بتانا چاہیے، لیکن محض خیالات کو کہ سوچ رہے ہیں اسی دوران ہلکی سی اونگ آ گئی تو اور کہہ رہے ہیں یہ خواب ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ایسی باتوں سے۔ مالی معاملہ سے متعلق حضرت والا کی خصوصی نصیحت، ایک دفعہ حضرت مولانا مدد صاحب احمد برکات نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو بہت خواب آ رہے تھے، فرمایا میں نے یہی حدیث سنائی، من کذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض صحابہ بہت ڈرتے تھے حدیث سے بیان کرنے میں، کہیں ہم سے غلط بیان ہی نہ ہو جائے، تو ہنس کے فرمایا تو پھر بہت سے لوگوں کے پھر خواب ہی بند ہو گئے، جو آ کر شیخ سے کہتے تھے حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، فرمایا ایسے لوگوں کے پھر خواب ہی بند ہو گئے جب یہ اس قسم کی باتیں سنی کہ کہاں تقرب حاصل کر رہے ہیں، وہاں جہنم کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے اسے، لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم شک کریں اتنا بڑا خواب کیسے انہوں نے دیکھا ہے، آپ کو خواب یاد نہیں رہتے تو نہیں رہتے، ان کو خواب یاد رہتا ہے، شک کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں تم نے نہیں دیکھا ہوگا، بچھیڑنا، بعض لوگ تنگ کرتے ہیں، ہاں ہمیں بتاؤ کیسے، ہمیں تو یاد نہیں رہتا، تو اس طرح بھی مناسب نہیں ہے، دونوں میں درمیان میں اعتدال میں رہنا چاہیے۔ مالی معاملہ سے متعلق حضرت والا کی خصوصی نصیحت، ارشاد فرمایا کہ ایک بات اور اچانک یاد آ گئی کہ جتنے لین دین کے معاملات ہیں کسی سے آپ نے ادھار لیا ہے تو اپنی ڈائری میں لکھ لیجئے، اس شخص کے لیے بغیر لکھے سونا جائز نہیں ہے جس نے ادھار لیا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھنا نصیب نہ ہو تو وارثین دیکھ لیں کہ فلاں سے اس نے قرضہ لیا ہے تو اس کو ادا کر دیں گے، اپنے دماغ پر بھروسہ نہ رکھو۔ جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک ایک پیسے کی تھیلی الگ تھی کہ یہ امانت فلاں شخص کی ہے، یہ امانت قصبے والے چودھری صاحب کی ہے، یہ رقم زکات کی ہے، یہ رقم تعمیر کی ہے، یہ رقم عطیات کی ہے، تمام تھیلوں پر لکھا ہوا تھا سبحان اللہ، یہ تھے اللہ والے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حقوق العباد کی ادائیگی کا احساس۔ تو اگر کبھی کسی سے قرضہ لیا ہو اس کو نوٹ کر لو، اور اگر تمہارا قرضہ کسی کے ذمے ہو تو اس کو بھی نوٹ کر لو تاکہ وارثین اس سے وصول کر لیں۔ من مات من غیر وصیت مات میتتا جاہلیتا، جو شخص بلا وصیت مرتا ہے اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، اس کے لیے جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ سمجھ لو اس مسئلے کو، آپ لوگ حقوق العباد میں حقوق العباد کے معاملات کو نوٹ کر کے رکھو، ایک ڈائری بنا لیں، اس میں کسی کو دیا لیا سب صاف صاف لکھا ہو، اور گھر والوں کو بھی بتا دو یہ کاپی ہمارے معاملات کی ہے، میرے مرنے کے بعد اس سے معاملہ کیا جائے، یہ دینداری کی بات ہے، خدا کے خوف کی بات ہے۔ ایسے ہی اگر کچھ نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان کو بھی لکھ لو کہ میری ذمے اتنے نمازیں رہ گئیں، اتنے روزے رہ گئے، تاکہ وارثین اگر دینا چاہیں تو وہ اس کو دیکھ کر فدیہ ادا کر دیں، دیکھیں اگر دینا چاہیں۔ چندے کی رقم میں سخت احتیاط لازم ہے، ارشاد فرمایا کہ دعا کرو اللہ تعالی ہمیشہ تقوی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ مقصود مدرسہ نہیں ہوتا، مقصود اللہ کی رضا ہے. ایک مولوی صاحب ایک بڑے مفتی صاحب سے کہنے لگے کہ میں نے زکات کی رقم سے مسجد کی چھت ڈلوا دی ہے, کیا کریں, لوگ ہم کو نفلی عطیات نہیں دیتے, لہذا ہم نے زکات سے چھت ڈلوا دی. اور مفتی صاحب نے فرمایا, ظالم, کسی کی بھی زکات ادا نہیں ہوئی, اب تمہیں قیامت کے دن معلوم ہوگا اس مسجد کو بنانے سے تجھے ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا. یہ مسائل کی بات ہے, کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ جو چاہے جہاں چاہے اپنی عقل سے خرچ کر دے, کہ یہ میرا خیال ہے, ارے شریعت کے کہ یہ میرا خیال ہے, ارے شریعت کے مقابلے میں تمہارا خیال کیا چیز ہے, جس کو دیکھو اس نے دین کو کھلونا بنا رکھا ہے. کہ صاحب میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسے ہے, حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدرسہ دنیا کے لیے بنایا ہے تو آخرت کی بربادی ہے, صاف واضح بات ہے, لیکن اگر آخرت کے لیے مدرسہ بنایا ہے تو دنیا کی بربادی ہے. کیا مطلب, ہر وقت فکر رہے گی اس کو کہ یہ پیسہ غلط استعمال نہ ہو جائے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے, ہر وقت دنیا میں وہ پریشان رہے گا. تو دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے, اس لیے بزرگوں سے مشورے کے ساتھ, مفتیان کرام سے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. ایمرجنسی ویزے, ارشاد فرمایا کہ میرے دوست ہیں قاری محفوظ الحق صاحب, جو پچھلے سے پچھلے سال عرفات کے میدان میں میرے شیخ شاہ برہ الحق صاحب دامت برکات تم سے بیعت ہوئے. دیکھیے قسمت کی بات ہے, کوئی مدینہ شریف میں داخلے سلسلہ ہوا, کوئی عرفات کے میدان میں. میں نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ مبارک جگہ ہے جہاں حج قبول ہوتا ہے, تم شیخ کے دست مبارک پر یہیں توبہ کر لو. بس کام بن گیا. کل انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے 33 سال کے بھانجے کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا, 33 سال اس ہارٹ اٹیک ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں یہ کہتا ہوں, اب ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں تو ہم آپ کیوں لمبی لمبی اسکیمیں بنائیں, ہم لوگ تو ہر وقت مستعد رہیں کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. جو لوگ یہ کہتے ہیں, بھائی کچھ دن کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا تب اللہ میاں کو زیادہ یاد کر لوں گا, میں کہتا ہوں کہ کیا پتا اس وقت تک زندہ رہو گے بھی یا نہیں, جتنا فارغ وقت ہے اس کو استعمال کر لو, صحت و فراغت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر لو, کل کو کیا معلوم کسی کو کیا ہونا ہے. ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب کو جوانی میں فالج ہو گیا, نہ مسجد جا سکتے ہیں نہ کہیں, اور سب نمازیں ادھر ادھر ہو گئیں, چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اسی پر پیشاب پخانا ہو رہا ہے, ناز کس پر کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا ایک دوست ہے, اس سے جا کر کہہ دینا وہ میرا 86,000 کا قرضہ ادا کر دے گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کر کے رونے لگے کہ کیسا خوش نصیب تھا وہ شخص جس کو ایسے ولی اللہ کا قرضہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی جن کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہوں, جن کو اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مانگا ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو اللہ سے مانگا تھا. سبحان اللہ, ایسا پیارا مراد رسول, اللہ کا ایسا محبوب, لیکن کسی کسی پر ناز ہوتا ہے, آدمی ہر ایک پر ناز تھوڑی کر سکتا ہے. تو جن کی محبت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز فرمائے کہ جاؤ میرے فلاں دوست سے کہہ دینا وہ عمر کا قرضہ ادا کر دے گا, اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, کیونکہ ہر شخص پر ناز نہیں کیا جا سکتا, ناز اسی پر کیا جاتا ہے جو ناز کا خریدار ہوتا ہے. کوئی ناز اٹھانے والا بھی تو ہو تب اس پر ناز کیا جائے, اللہ والے ہر ایک شخص پر تھوڑی ناز کرتے ہیں. گمراہ لوگوں سے دور رہو. ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو شریعت کے خلاف چلتا دیکھو یا 1400 برس سے صالحین اور اولیاء اللہ کا جو اجماع چلا آ رہا ہے, ان کی شاہراہ سے کسی کو ہٹا ہوا دیکھو, تو اس سے اپنے جسم کو بھی دور رکھو, دل کو بھی دور رکھو, قلباً اور قالباً اس سے دوری اختیار کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں پر جن سے ہدایت کا کام ہو رہا ہے, اللہ کے اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے, اور ان کے پاس جو بیٹھ کر جو نفع ہوتا ہے وہ ان کی ذات کا نہیں ہوتا, بلکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس میں ہادی یعنی روشنی ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے اس میں ہادی کی روشنی آ رہی ہے، وہ نفع اس میں ہادی کے نور کا ہے. اسی طرح جو شیطان کے چیلے اور گمراہ لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے اس میں مزل یعنی گمراہ کرنے والا اس میں مزل کی تجلی ہوتی ہے، لہذا جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. مورخہ 2 اگست 1991 بعد نماز جمعہ، حضرت والا مرشدی و مولائی سیدی و سندی دام ذلہم العالی مسجد سے خانقاہ تشریف لائے. مسجد سے بہت سے احباب حضرت والا کے ساتھ خانقاہ آ گئے. اس وقت حضرت مرشدی نے کچھ ارشادات فرمائے جو یہاں نقل کیے جاتے ہیں. جامع یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہاں سے، جائز حاجت اور پریشانی سے نجات کا وظیفہ. ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قسم کی جائز حاجت و پریشانی کے لیے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چار نام پڑھا کریں. وہ چار نام کون سے ہیں؟ یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر. اس کا کارڈ بنا ہوا ہے نا، جس کو یہ نام چاہیے ابھی انشاءاللہ ان کی برکات بھی حضرت والا بیان فرمائیں گے تو وہ لے سکتے ہیں. یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر. مدینہ شریف میں حضرت نے اس کے فوائد بیان کیے اور وہاں بھی حضرت کے پاس جو کوئی حاجت و پریشانی لے کر آیا حضرت نے سب کے لیے مجھ سے فرمایا کہ انہیں یا صمد والا وظیفہ بتا دو. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ وظیفہ اور اول آخر 11 بار مختصر والا درود شریف پڑھ کر دعا کر لیں. یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر، یا ناصروں کا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ و تعداد. اس وظیفے کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے یا صمد، یا عزیز پڑھیں، پھر اس کے بعد یا مغنی، یا ناصر پڑھیں. حضرت نے الف سے یا تک جو حروف ہیں یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے اس وظیفے کو کر دیا ہے. یعنی سب سے پہلے صمد کا سواد ہے، پھر عزیز کا عین ہے، پھر میم، پھر نون. تو حضرت نے اس کو اسی ترتیب سے پسند کیا ہے، لیکن اس ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. یعنی جو حضرت نے ترتیب بتائی ہے وہ یا صمد، یا عزیز، یا مغنی، یا ناصر ہے. لیکن فرمایا کوئی آگے پیچھے کر لے، یا عزیز پہلے پڑھ لے، یا صمد بعد میں پڑھ لے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے. لیکن اس ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی باتوں میں کچھ نہ کچھ خیر اور برکت ضرور ہوتی ہے، لہذا بہتر ہوگا اسی ترتیب سے پڑھیں. لیکن ہمارے حضرت والا کتنا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی غیر لازم چیز کو کوئی لازم نہ سمجھ لے اور ایک وظیفہ کہیں بدعت نہ بن جائے. اگر کہا جائے کہ یہ وظیفہ اسی طرح سے پڑھنا ہے تو یہی بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کی طرف سے نہیں ایسا کچھ. اگر کوئی اس وظیفے کی مقدار پوچھے کتنی دفعہ پڑھیں، تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے علاوہ صرف ایک مرتبہ ہفتے بھر میں سے 111 بار بتا دیں. اب آپ پوچھیں گے 111 میں کیا خاص بات ہے، تو اللہ پاک کا ایک نام کافی ہے. قرآن پاک میں ہے علیہ اللہ وکاف نابدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میرے شیخ اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ابجد سے، یہ الف سے یاد تک حروفوں کے تعداد وغیرہ کے حساب سے ہوتا ہے، ابجد سے اللہ کے اس نام کافی کے حروف 111 بنتے ہیں. لہذا جو 111 مرتبہ اس وظیفے کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے ان چاروں ناموں کے فائدے حاصل ہوں گے. آگے حضرت والا نے ان کے ایک ایک نام کی تشریح بیان کی ہے، یہ انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی برکت عطا فرمائے اور ہمارے کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بچے نے لکھا ہے کہ میرا کل حفظ کا سالانہ امتحان ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر نمبروں میں کامیاب فرمائے. اور نے بھی لکھا ہے کہ میرا کل حفظ کا سالانہ امتحان ہے، میرے غلام زادہ عبد الرحمان کا بھی انشاءاللہ امتحان ہونا ہے. اسی طرح مدرسے میں یہ امتحان شروع ہو گئے، انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے. اگلے ہفتے وفاق کا امتحان ہے، انہوں نے بھی کہا ہے. اور ایک صاحب آج ملے تھے، ان کا غالباً یونیورسٹی یا کالج کا امتحان ہے. تو جو دین و دنیا کے امتحان دے رہے ہیں پر دین و دنیا کے پڑھائی کے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرما لے اور ہمیں خاص کر آخرت کے امتحان میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرما لے. 11 ممالک میں 51 مقامات, 51 کہتے ہیں نا مقامات پر سنی گئی ہے مجلس, اور آج کانفرنس میں مردوں میں کوئی نہیں ہے اور خواتین 161 ہیں. اور قیصر امین نے جذب کی دعاؤں کا درخواست کا کہا ہے, یاسین گل گھر اور دکانوں کی دعاؤں کا کہا ہے, تمام پیر بھائیوں کی دعا کی درخواست کرتے ہیں, اور محمد عادل اور عبد القادر جس کی دعا کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لے, اور حضرت والد صاحب دامت برکاتوں کی برکت سے ہم سب کو جذب کر کے اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. واخر دعوانا الحمدللہ.